The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madinah Zakirah. Here it is, Madinah Zakirah.
Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala khatamin nabiyyin, amma ba'du. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیادہ درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 3, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بچوں پر شفقت و محبت کے جو تعلق سے ہماری ذمہ داریاں ہیں, میں چاہوں گا کہ اگر اس پہ بھی امیر اہل سنت کچھ ارشاد فرمائے. خاص کر بچوں میں جو یہ انداز آپ کا ہم دیکھتے ہی ہیں کہ الحمدللہ جو شفقت و محبت ملتی ہے, تو ایک استاد کی حیثیت سے, پرنسپل کی حیثیت سے, یا جو بھی ہمارے ان تعلیمی اداروں سے وابستہ ہوتے ہیں مدارس میں جامعات میں, تو یہ جو محبت و شفقت ہوتی ہے اس کا تعلیمی اداروں میں کیا اس کے بینیفٹس حاصل ہوں گے, ابتدان اگر اس پہ بھی کچھ گفتگو ہو جائے.
دیکھ, یہ تو ویسے فطری امر ہوتا ہے, اب وہ قدرتی بات ہے کہ مجھے بہت پہلے سے بچے بہت پسند ہیں, کیا اپنے بچے کیا دوسروں کے بچے, یہ چھوٹے چھوٹے, یہ بھی کوئی مطلب ظاہر ہے کہ میرے اگرچہ دودھ کا رشتہ ہے میرے ساتھ جوتے حسن رضا, لیکن ذرا وہ نہیں ہے خاندان کا, ان مانو کر وہ نہیں ہے, لیکن میرے دودھ کے رشتے کے پوتے بھی ہیں اور دودھ کے رشتے کے پڑ نواسے بھی ہیں, اب میرے ساتھ رہتے ہیں تو ذرا محبت تو ہونی ہے. ویسے بچوں سے محبت ہے مجھے الحمدللہ, ہونی بھی چاہیے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بچوں پر شفقت فرمانے والے تھے. بچوں پر شفقت کرنا یہ سنت بھی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفقت, بہت زیادہ شفقت فرمانے والے تھے, اور یہاں تک کہ آپ سواری پر ہوتے کوئی بچہ سامنے آ جاتا تو اس کو شفقت سے اس کو سواری پر بٹھا لیتے. لیکن اس سواری پر بٹھانا دارے کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی جانتے ہی ہیں, تو وہ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ سواری پر بٹھانا چونکہ سنت ہے تو اپنی اسکوٹر پر کسی بچے کو بٹھایا اور لوگوں نے گھیرا اور پولیس کے حوالے کیا کہ بچے کو اغوا کر رہا تھا, یہ دیکھ بھال کے کرنا ہے. اللہ پاک کے پیارے پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے, اے انس بڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں پر رحم کرو, جنت میں میرے ساتھ رہو گے. حضرت سیدنا ذنون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عظمت کی 3 علامتیں ہیں, نشانیاں عظمت کی. نمبر 1, بڑوں کی تعظیم کرنا. نمبر 2, چھوٹوں پر رحم کرنا. نمبر 3, کم حیثیت والے شخص کے سامنے بردباری کرنا. یہ 3 مطلب کتنی پیاری پیاری خصلتیں, عظمت کی خصلتیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری خصلتیں بدرجہ اتم, یعنی کہ سب سے زیادہ اعلیٰ درجے آپ کے پاس تھی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچوں پر شفقت کیا کریں, بات بات پہ بچوں کو جھاڑا جاتا ہے, بیچارہ کچھ پوچھتا ہے اس کو بھگا دیا جاتا ہے, میں بس جب کر. اسی طرح اساتذہ ہیں یا باجیاں ہیں یا مطلب جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو بھی بچوں کو ایک تو شفقت دینی ہی دینی ہے, مزید یہ کہ ان کی نفسیات کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر بچے کو آپ نے جھاڑ دیا نا تو آئندہ پھر آپ سے پوچھے گا نہیں. بعض بچوں کی بہت عادت ہوتی ہے سوال پر سوال سوال پر سوال کیے جاتے ہیں, یہ ذہانت کی علامت معلوم ہوتی ہے. السؤال مفتاح العلم, سوال جو ہے وہ علم کی چابی ہے, یہ غالباً محاورہ عربی. تو بچہ وہ اس کو تجسس ہوتا ہے, جاننے کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے یہ کدھر ہے, پوچھتے رہتے. تو ان کو مطلب جو جواب دینے کے ہوں ان کی نفسیات کے مطابق اگر دے پائیں تو ٹھیک ہے. بعض نہیں دینے کے بھی ہوتے جواب, تو وہ اس طرح اس کو ڈال دیں لیکن اس کو جھاڑیں نہیں, اس کو مایوس نہ کریں. اور یہ بھی بات بات پہ کہنا کہ تو نہیں سمجھے گا, تیری سمجھ میں نہیں آتا, کیا پڑھے گا, اس طرح بچے کا جو مستقبل ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے. اور حکمت عملی کے ساتھ بچوں کو وہ ڈیل کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں بچوں پر بھی شفقت کی سعادت بخشے, بڑوں کا احترام رسپیکٹ کرنا بھی نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت صاحب سے میرا سوال ہے کہ اسلام میں نفاست کسے کہتے ہیں اور اس کا معیار کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ مالدار شخص ہی نفاست پسند ہوتے ہیں.
نفاست معنی صفائی عمدگی, مالدار ضروری تھوڑی ہے کہ نفاست پسند ہوتے ہیں. سب سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نفاست پسند ہے, سب سے زیادہ نفیس ترین آپ کا مزاج بھی اور ہر شے لباس بال کپڑے سب نفیس, یعنی کہ صاف ستھرے. ہم سب کو مطلب صاف ستھرا رہنا چاہیے, صفائی یہ سنت بھی ہے, نظافت بھی کہتے ہیں صفائی کو. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پاکیزگی نصف یعنی آدھا ایمان ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو, کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا. ایک روایت میں کہ جو چیز تمہیں میسر ہو اس سے نظافت یعنی پاکیزگی حاصل کرو. اللہ پاک نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے. حضرت سہل بن حنزلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو, اور تمہاری ظاہری حیعت ظاہری کیفیت جو ہوتی ہے قد و خال ظاہری حیعت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کہ ہر وہ چیز جس سے انسان نفرت و حقارت محسوس کرے اس سے بچا جائے, خصوصاً حکام و علماء کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے, ایک شخص کو پراگندہ سر دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں. فرمایا, کیا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بالوں کو اکٹھا کر لے؟ اور دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا, کیا اسے ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کپڑے دھو لے؟ تو اس سے صفائی کی اہمیت معلوم ہوئی کہ کتنی زیادہ ہے صفائی کی اہمیت. یعنی بال بکھرے ہونا یا میلے کپڑے ہونا، یہ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کوئی بزرگی کی علامت ہے کہ بڑا سادہ ہے، اللہ کی عبادت میں مست ہے، پتہ ہی اس کو دین دنیا کا، یعنی دنیا کا کوئی اس کو بہانی نہیں ہے کہ وہ بال بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہیں نہیں، ہوش و حواس میں جب تک ہے نا تو بندے کو ایسا لباس اور بالوں کی ایسی ترکیب ہو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ لوگوں کو گن نہ آئے. اب میلے کچیلے چکٹ کپڑے ہوں اور آپ مسجد میں گھس جائیں، جو آپ کے برابر جو کھڑا ہوگا وہ آپ کی بزرگی کا قائل ہو جائے گا یا حماقت کا قائل ہو جائے گا، یار میرے کپڑوں میں بھی دبے پڑ گئے، وہ بدبو سے نماز پڑھی نہیں جا رہی تھی. دوبارہ لیے کہ صفائی 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 ہونی چاہیے، کپڑے بھی صاف ہوں، جگہ بھی صاف ہو، گھر بھی صاف ستھرا ہو، مطلب جو بھی اپنے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم کو واسطہ پڑتا ہے وہ صاف ستھرے، اس کو یوں بیر وکھیر اور مطلب بالکل یوں پراگندا اور منتشر چھوڑ دینا، یہ بزرگی نہیں ہے. سستی سستی تو ہو سکتی ہے مطلب بزرگی نہیں ہے. تیل بھی لگائیں، کنگھی بھی کریں، جیسے کہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ بالوں کا اکرام کریں، بال جس کے ہوں اکرام کریں، داڑھی ہیں سر کے بال ہیں، اکرام اس طرح ہوگا کہ اس کو تیل لگائے کنگھی کرے. لیکن اب تو ایسا فیشن آ گیا کہ تیل لگاتے نہیں ہیں، پھر بولتے ہیں بال جھڑتے ہیں، بال نہیں جھڑیں گے تو کیا ہوگا، کہیں دانت نہ جھڑنے شروع ہو جائیں، تیل بہت کم لگاتے ہیں. یا اگر کوئی کمال کر دیتا ہے کہ بھائی لگا لیا تیل، تیل لگاتے بھی نہ لے گا تو وہ تیل کا جو بھی اثر تھا وہ بھی دھل جائے گا، تیل رہے گا نا سر میں، اس لیے وہ تیل سر پہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کثرت سے تیل، زیادہ تیل لگاتے تھے، اور پھر سربند شریف بھی باندھتے تھے، کپڑا مبارک باندھتے تھے جس کو سربند بولتے ہیں، تیلی کے کپڑے کی طرح تیل سے تربتر ہو جاتا، اور آپ کی مبارک زلفے بھی وہ تیل، یعنی بہت زیادہ لگاتے تھے آپ تیل. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے گیسو مانے یہی زلفے، پٹھا بھی بولتے پٹھے، یعنی آپ کے مبارک گیسوں سے زلفوں سے یہ نقشہ کھینچا کہ تیل کے جو قطرے ٹپکتے ہیں ڈراپس، وہ تیل کے قطرے نہیں ہیں. اعلی حضرت اس کو تشبیہ دیتے ہیں ستاروں سے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کالی زلفوں کو رات سے تشبیہ دیتے ہیں اور چہرے انور کو صبح سے، حسین چہرہ نورانی چہرہ، تو اس کو صبح عارض من چہرہ زواد آخر میں عارض، یوں مطلب فرماتے ہیں تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا نہیں، یہ جو تیل ٹپکتا نظر آتا ہے یہ تیل نہیں ہے، یہ تو ستارے ہیں. جو رات جو ہے نا وہ اب رخصت ہو رہی ہے گویا، ستارے جو ہے نا وہ پھر ستارے بھی چھپنا شروع ہوتے ہیں، تو یہ ستارے ہیں جو صبح عارض، یعنی صبح طلوع ہو گئی ہے، چہرے انور کھل اٹھا ہے، ہر وقت کھلا ہوا رہتا تھا تو چہرے انور یہ صبح پر، یہ ستارے جو ہی نہیں ہے نچھاور ہو رہے ہیں، قربان ہو رہے ہیں. اللہ اعلی حضرت کی شاعری بھی شاعری تھی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
Hoje tenho uma questão para o nosso Amir Ahli Sunnat Muhammad Ilyas Kadri sobre o jinad. Será que os jinnats, quando nós sentimos medo de jinnats, será que ele sabe que nós temos medo dele?
Allah, Allah. یہ سوال کیا گیا، اگر ہم جنات سے ڈرتے ہیں تو کیا جنات کو پتہ چل جاتا ہے؟ اب اس میں سے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے، البتہ اگر ہم کوئی ایسا اظہار کرتے ہیں اور کوئی دیکھ رہا ہے، جیسے بندہ دیکھ رہا ہے ہم کو، کوئی آدمی، اور ہم اسے ڈر رہے ہیں گھبرا رہے ہیں، دیکھ لے گا نا کہ یہ مجھ سے ڈرتا ہے. اسی طرح جن بھی اگر دیکھ لے گا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ ڈرتا ہے، اگر جن وہاں موجود نہیں ہے، دیکھ نہیں رہا یا سن نہیں رہا تو وہ اس کو پتا نہیں چلے گا. اب چونکہ ہر شخص کے ساتھ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، شریر جن جو ہوتا ہے نا یہ اس کو شیطان بولتے ہیں. یہ شیطان جو بھی ہے تو یہ جنات ہوتے ہیں، یہ جو نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آتے ہمیں، یہ جنات ہوتے ہیں. بعض لوگ یعنی شیطان کو بولتے ہیں فرشتہ، تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، شیطان جن ہے. تو اب ہر ایک کے ساتھ ہمزاد ہوتا ہے، یہی جو جن پیدا ہوتا ہے شیطان، تو یہ ہمزاد اس کو بولتے ہیں فارسی میں، مشہور ہمارے اردو میں بھی ہمزاد بولتے ہیں. یہ ہمزاد ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اگر یہ ہے اس کی توجہ تو یہ دیکھ لے گا کہ ہم جنات سے ڈرتے ہیں، تو یہ اس کے دوستوں کو بول دے گا کہ یہ ڈرپوک ہے. پھر وہ ڈر جو ڈرتا ہے اس کو بعض اوقات زیادہ ڈرایا جاتا ہے، یہ بھی خیال رکھیے گا. یا ہم گفتگو کریں گے تو وہ سن جائے گا کہ یار اپنے کو جن سے ڈر لگتا ہے بھائی، اندھیرا ہے ادھر، جن ہوگا تو. تو اگر اس نے سن لیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر ڈرائے. ہمیں کیا ڈرنا تھا؟ قرآن کریم میں وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ، اللہ پاک فرماتا ہے اور مجھ ہی سے ڈرو. اب اللہ پاک ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے. جو واقعی ڈرتا ہوگا وہ گناہ کیسے کرے گا، ہے نا؟ رات دن گناہ کر رہے ہیں، عملی طور پر تو بے خوفی کا اظہار ہے، بے باکی کا اظہار ہے، ڈر نہیں ہے. جن سے ڈر لگتا ہے، یہ بھی کوئی بات ہوئی. اور جن ہم سے ڈرتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ بھی ڈرتے انسان سے. ڈرتے نہ ہوتے تو کسی کو جینے بھی نہ دیتے. ہی اور واقعی یعنی کہ آیت الکرسی جو جنات سمجھتا ہوگا کیا ہوتا ہے، جو شرارتی جنات ہوتا ہے اس کو اس سے تکلیف ہونی ہے. اسی طرح اور آیتیں، صورتیں، یہ تعویذات اور ان کے بھی تم، اور جو بابا جی ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو بوتلوں میں بند کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ جنگیں چلتی رہتی ہیں. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، اللہ پاک ان کے شر سے، شریر جنات ان کے شر سے بچائے. ہر جن شریر نہیں ہوتا، نہ ستاتا ہے. جیسے انسان یہ بعض ٹیررسٹ ہوتے ہیں، بعض کچھ کرتے ہیں، کچھ مارا ماری کرتے ہیں، کچھ ڈکیتیاں کرتے ہیں، کچھ چوریاں کرتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ سب انسان جیسا نہیں ہے نا. پر امن انسان جو ہوتے ہیں، جو لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جو ہم دیکھتے ہی ہیں. اس طرح جنات میں بھی سب ایسے نہیں ہوتے جو ستائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ آیا ہے، حاجی محمد اتاری بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ طواف کے دوران کیفیت کیا ہونی چاہیے؟
اللہ اللہ، طواف کے دوران بس وہ اللہ کی عبادت ہے، یہ جیسے نماز اللہ کی عبادت ہے، تو طواف میں بھی اللہ پاک کی عبادت پر توجہ رکھے کہ میں اپنے رب کی عبادت میں ہوں، ادھر ادھر نہ دیکھے. پریشان، یہ پریشان نظری کہلاتی ہے، ادھر ادھر دیکھنا یہ بھی نہیں کرنا ہے، اور لوگوں کی طرف بھی نہیں دیکھنا، نیچی نگاہیں بھی رکھنا مشکل ہوتا ہے، رش میں کہ کسی کو لگ جائے گا. تو اسے معتدل انداز میں طواف کرے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ خیال رکھے جب بھیڑ ہو، جیسے حج میں بھیڑ ہوتی ہے، تو کسی کو اپنی کونی نہ لگ جائے، اپنا پاؤں کسی کے پیر پر نہ پڑ جائے، یعنی اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بھلے خود اگر کسی کا دھکا لگ بھی جاتا ہے تو دھکا کھا لے، اور اس کو اٹھا کر دھکا نہ دے دے، یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ مقام جو ہے یہ دادا گیری کا نہیں ہے، قوت کے مظاہرے کا نہیں ہے، بلکہ عاجزی کا، یہ نیاز مندی کا موقع ہے. اس پر طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے. اس طرح مطلب طواف کرے، روئے، گڑ گڑائے، دعا مانگے، یہ دعا کی قبولیت اس میں ہوتی ہے. پھر اس میں پھر اور خاص مقامات آتے ہیں طواف کے دوران کعبے کے، یہاں دعا یہ قبولیت یہ زیادہ مطلب ہے کہ چانسیز ہے. جیسے اعلی حضرت نے ایک مقام ڈکلیئر کیا، جیسے میزاب رحمت جو ہے نا، جس سے اوپر نالا سونے کا بارش کا پانی یہ حتیم میں نچھاور ہوتا ہے، اس کے عین پیچھے بیک بالکل بیک وہ مستجاب، یہ دیوار جو ہے یہ حصہ مستجاب، اس کا اعلیٰ حضرت نے نام رکھا مستجاب، یعنی مقام قبولیت، کیونکہ یہاں پر ہر وقت 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے دعا مانگنے والوں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے حاضر رہتے ہیں. یہ کہ فرشتہ تو معصوم ہوتے ہیں, گناہ نہیں کرتے ہیں. ان کی آمین کی مور لگ جائے دعا پر, قبولیت پہ کیا شک رہ جائے گا. اعتماد کے ساتھ بندہ دعا کرے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے. بہرحال یہ کہ اس طرح طواف اہتمام کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ کرے. اب تو اگر سیلفیاں کر لگا رہے ہوتے ہیں اپنے طواف کا سارا, آپ کسی پیج پر بھی چلا رہے ہوتے ہیں, کبھی بولیں گے ابھی میں مستجاب پر پہنچاؤں یا دعا قبول, پتہ چل گیا نا ان کو نہیں تھا, مستجاب پر پہنچاؤں اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ سو ان سو, ٹھیک ہے نا, اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ طواف میں یہ کام نہیں کرنے کے, دعا بھلے کریں ہم. تو دعا ویسے بھی جو غیبت میں ہوتی ہے نا قبول زیادہ ہے. جیسے کہ اب سب کے سامنے آپ کے لیے دعا دی یا ملاقات پر آپ کو دعا دی ہے تو جائز, انشاءاللہ یہ بھی قبول ہے. لیکن زیادہ قبول اس صورت میں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کے لیے دعا مانگی گئی. غیبت بولتے ہیں اس کو, پیچھے سے مطلب اس کے غیر موجودگی میں دعا مانگی جائے. لیکن خیر کم از کم یہ سیلفیاں اور یہ اپنے طور پہ جو کر رہے ہوتے ہیں اس طرح طواف نہیں ہوتے عبادت میں. یہ کم نہیں کل نہیں ایسا ہو کہ وہ کسی نے شاید یاد پڑتا ہے, کچھ عرصے پہلے دیکھا تھا میں نے کہ وہ مزاحیہ بنایا تھا کہ سجدے میں کوئی تھا یا کچھ تھے اور وہ ہاتھ اٹھا کر اپنی سیلفی بنا رہے تھے. تو غالباً یہ لکھا تھا نیکی, پہلے تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال, اس طرح کا لکھا ہوا بھی تھا. تو یہی ہو رہا ہے آج کل, بہت کچھ ہو رہا ہے. اللہ کریم ہمیں اخلاص عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا صرف اکیلی عورت پر حج فرض ہو جائے تو وہ کس طرح ادا کرے گی؟
حج تو فرض ہو گیا اس پر, اس کے لیے محرم سفر کے لیے ساتھ ہونا چاہیے. جیسے مکہ مکرمہ میں رہتی ہے عورت اور حج فرض ہو گیا تو محرم کیا جاتی ہے, بغیر محرم کے ہی اب وہ سارا کرے کہ شرعی سفر اس میں نہیں بن رہا. میدان عرفات, مزدلفہ, منا شریف, یہ اتنے فاصلے نہیں ہیں کہ ان میں شرعی سفر ہو جائے. محرم شرط نہیں ہے حج فرض ہونے کے لیے, البتہ یہ کہ شرعی سفر ہو تو بغیر محرم کے وہ سفر کرنا گناہ ہے. جب تک پلٹ کر آئے گی گناہ گار ہوتی رہے گی. اور یہ صرف حج کے لیے نہیں ہے, یہ دنیا کا جو بھی سفر ہو نا, عورتیں بالکل آزادی کے ساتھ اب تو دنیا بھر میں گھوم رہی ہوتی ہے. محرم تو جہاں سے کراچی میں بھی, اگر کراچی سے باہر نکل کر سپوز کریں حیدرآباد جائیں, حیدرآباد غالباً پونے دو سو ڈیڑھ سو کلو میٹر ہے. تو اس میں بھی محرم شوہر یا قابل اطمینان محرم, محرم یہ بھی نہیں کہ دودھ پیتا بچہ بھی تو محرم ہے آپ کا, اس کو لے کے نکل گئی, وہ محرم جو قابل اطمینان ہو, بالغ ہو یا بالغ کے قریب ہو, ہوشیار ہو اور پھر اس سے خود خطرہ نہ ہو, ایسا بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
প্রিয় আমির আহলে সুন্নতের কাছে আমার একটি প্রশ্ন, হাত তুলে দোয়া করার পর দুই হাত মুখ মাছিয়ে করার বিভিন্ন পদ্ধতি দেখা যায়, যেমন কেউ শুধু দাড়িতে হাত বুলিয়ে দিল, আবার কেউ কপালে হাত বুলিয়ে দিল, জানতে চাই সঠিক পদ্ধতিটি কোনটি?
হাত উঠাকর দোয়া করার কে বাদ দোনো হাতোঁ কো আপনে চেহারে পর মুখতলিফ তরিকো সে ফেরতে দেখা যাতা হ্যায়, বাদ সিরফ দাড়ি পর হি ফেরতে হ্যায়, বাদ پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہیں, درست طریقہ کیا ہے؟ تو سنت یہ ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرا جائے, چہرے پر, یہ سارا آ گیا چہرہ. اب یہ ہے کہ یا بعض گالوں پر ہاتھ یوں کر دیتے ہیں, وہ اگر لی یوں کر کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یارِ مرشد کریم, اس وقت میں حضرت علامہ مولانا عبد السلام قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مدار شریف پر حاضر ہوں. حضور یہ شاہ فرما دیں کہ مولانا عبد السلام قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کی کتنی بار ملاقات اور کہاں کہاں پر ملاقات ہے, مزید ان کا کچھ تعارف بھی پیش کر دیجئے.
79 میں کولمبو گیا تھا تو وہاں پر مجھے پہلی بار ملاقات, ظہر کی نماز غالباً ظہر کی نماز کے بعد میں ہوئی تھی بس حنفی ممن موسک میں. پھر ملاقاتیں ہماری ہوتی رہی, وہ غالباً 10 ربیع الاخر تھی اس پاک کا جو مہینہ ہے. تو پھر رات ہم ایک جگہ کہیں محفل میں میں بھی گیا تھا, یہ بھی تشریف لائے تھے. وہاں پر جب 11ویں شریف کی جو محفل تھی وہ چند افراد تھے, ذرا وہ اکثریت تو وہاں مسلمانوں کی ہے بھی نہیں, نہ لوگوں کو اتنا ذوق و شوق, تھوڑے سے افراد تھوڑے سے آدمی تھے وہاں. پھر انہوں نے جب ملاقات ہوئی نا اس محفل میں, تو انہوں نے کہا آج اس پاک کی رات ہے, 11ویں رات ہے, بار بار یہ موقع آتے نہیں ہیں, میں آپ کو خلافت دیتا ہوں. اپنے طور پر انہوں نے کہا ہم آپ کو خلافت دیتے ہیں, تو میں تو چونکا, انایکسپیکٹڈ تھا نا میرے لیے. پھر انہوں نے بہرحال خلافت دی مجھے, اور پھر لکھ کر بھی انہوں نے کہا ہم آپ کو دیں گے, تو لکھ کر بھی عطا فرمایا خلافت نامہ. اب تو پتہ نہیں وہ محفوظ بھی ہے یا نہیں, یاد نہیں آ رہا مجھے, میرے شاید محفوظ نہ ہو. رائٹنگ اچھی تھی ان کی, اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دیا تھا. اچھا تو انہوں نے جو لکھ کر دیا نا, تو اس میں کچھ یہ تھا, مطلب اس طرح کا جملہ کہ آپ لوگوں کو سلسلے میں داخل کر سکتے ہیں, اور اگر ایک بھی آپ کے سلسلے میں کوئی نیک بندہ ہو گیا شامل, تو ہو سکتا ہے آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو یاد پڑتا ہے اس طرح کا, یا تو زبانی فرمایا تھا یا اس پہ لکھ کر دیا تھا. پھر اب میرے لیے تو بالکل یہ نئی چیز تھی. میں نے پھر سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ باقاعد حیات تھے ظاہری طور پر بھی, میں نے اپنے جو دوستوں کو یہ بھیجا, سب لیٹر بھیجا. میں نے کہا اس طرح ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے مجھے خلافت بھی دی تھی اور سیدی قطب مدینہ کی وکالت بھی دی تھی, اور بھی ان کے پاس خلافتیں تھیں کچھ بزرگوں کی, وہ بھی مجھے انہوں نے دی تھی. میں نے کہا یہ کیا ہے. پھر سیدی قطب مدینہ ان دنوں اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھتے نہیں تھے, غالباً ہاتھ مبارک میں لرزہ ہوتا تھا, کانپنا. لکھوایا لیٹر اسلائی بھائی سے کہ یہ انہوں نے جو خلافت دی ہے یہ سب حق ہے, اور آپ سلسلے میں داخل کر سکتے ہیں, اور وہی بات لکھی تھی کہ کوئی ایک بھی تمہارے سلسلے میں نیک داخل ہو گیا وہ تمہاری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے, اس طرح کا. اب یہ سب یادداشت ہیں, نہ یہ لیٹر بھی میں نے محفوظ میرے پاس نہیں ہے, تو وہ پہلے اس طرف توجہ نہیں تھی. اب 79 کی بات کر رہا ہوں, دعوت اسلامی کا بھی کوئی تصور نہیں تھا, نہ اتنا مطلب کوئی میں شہرت تھی میری جس طرح اب ہے. تو اس طرح کا مطلب یہ ہوا تھا. پھر چند بار ہماری ملاقاتیں ہوئی تھی. پھر اب جب میں پاکستان آ گیا, یا اس سے پہلے ہی آپ سفر کر گئے انڈیا, بس اس کے بعد پھر کبھی زیارت نہیں ہوئی ان کی. شاید وہ مراسلت ہوئی تھی, شاید وہ بھی, یعنی خط و کتابت. اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں کراچی آؤں گا, پھر شاید آ نہیں پائے, یا زندگی نے وفا نہیں کی, اس طرح دنیا سے تشریف لے گئے. یہ حضرت مولانا حشمت علی خان الادت جو خلیفہ تھے شہر میں سے سنت, حضرت مولانا حشمت علی خان کے مرید تھے, حشمتی تھے رحمت اللہ علیہ, اور بہت مضبوط سنی تھے, کٹر سنی, اعلی حضرت کے ماننے والے جاننے والے رحمت اللہ تعالی علیہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یا سیدی, نماز میں تشہد کے بعد ایک سے زائد دعائے معصورہ پڑھ سکتے ہیں؟
قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں, دعا پڑھ سکتے ہیں, دعائیں پڑھ سکتے ہیں, فرض نہیں.
ایک اور سوال ہے کہ گناہ ہو جاتے ہیں, اس کی توبہ بھی کر لیتے ہیں, توبہ پر استقامت نہیں پاتے, توبہ پر استقامت پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
میں تو توبہ ہی نہیں کرنی آتی نا ہم لوگوں کو, ہنستے ہنستے یہ مطلب توبہ نہیں ہے. الندم و توبتن, حدیث پاک میں شرمندگی توبہ ہے. گناہ پر اپنے یعنی گلٹی فیل کرے گی کیا ہو گیا مجھ سے, یا نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. یعنی کہ اپنے یہ الفاظ بھلے نہ بولے, دل میں یہ ہو کہ یار غلط ہو گیا ہے, تو اس کو مطلب ندامت ہو. اور توبہ میں یہ بھی فائنل ڈیسیزن ہو کہ آئندہ میں نے یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک رکن توبہ کا کہ آئندہ یہ گناہ مجھے کرنا ہی نہیں ہے. اس طرح اگر توبہ کرے گا نا, اس کے جو بھی میں نے کہ ارکان یہ پورے کرے گا, تب جا کر یہ توبہ ہوگی. اور اب یہ کہ استقامت کے بھی انشاءاللہ اسباب ہوں گے, پھر بتقاضا بشریعت گناہ ہو جائے, جان بوجھ کر نہ کرے, وہ گناہ ہو جائے گر پھر اس سے توبہ کرے, پھر توبہ کر لوں گا اور یوں گناہ کرے, نعوذ باللہ, یہ بڑا خطرناک ہے. اس طرح یہ ڈیسیزن ضروری ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا, ورنہ یہ ہو کہ یار بعد میں بھی کر لوں گا, بچ تو نہیں سکتا, تو پھر یہ توبہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ پاک سے مذاق کرنا ہے. کسی بندے کو ہم کوئی ہمارے مطلب لگ جائے کوئی کونی وغیرہ اور کیوں کہ ہم بولے سوری, لیکن بولا ابھی لات آ رہی ہے, ظاہر ہے وہ کہاں آپ کو آپ کی سوری قبول ہوگا, معاف کہاں کرے گا, تو اور بگڑ جائے گا, ناراض ہوگا آپ سے. تو مگر اللہ پاک سے توبہ کریں گے, یا اللہ تیری نافرمانی کر لی لیکن بعد میں بھی کروں گا, معاف کر دے, بعد میں بھی کروں گا. مذاق حدیث پاک میں کہ مذاق ہوا یہ, اللہ سے ٹھٹھا مسکری ہوا. توبہ فائنل ڈیسیزن, آئندہ نہیں کروں گا. رواں رواں اس بات کا ہمارے بالکل یعنی کہ وہ ایگری ہو کہ بالکل یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے, تب جا کے یہ توبہ کا یہ رکن پورا ہوگا.
دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت ہوتی ہے اور مدنی مذاکروں میں یا بیانات سنتے ہیں تو توبہ کا ذہن بن جاتا ہے, اور باقی اس وقت تو بڑے اچھے عزائم ہوتے ہیں. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اگر دوستوں کی اگر صحبت ایسی ہو جس میں اس طرف ہمارا جو دل مائل ہوا ہے, تو ان کی صحبت کی کوئی ایسی نحوست جس کی وجہ سے پھر انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے؟
ہے کہ وہ صحبت کا اثر تو ہوتا ہے, چونکہ صحبت تو اچھی ہی ہوتی ہے. میں پنجاب کے سفر میں تھا تو وہاں غالباً ہم عبد الحکیم ایک شہر ہے وہاں سے گزرے تھے ٹرین میں, کسی نے بتایا کہ یہ عبد الحکیم, وہ لگا ہوگا وہ اسٹیشن پر کچھ بورڈ لگے ہوتے ہیں نا عبد الحکیم کا, یہ وہ بزرگ تھے کہ ان کو دیکھ کر لوگ روتے تھے, گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے. یہ جو مجھے یاد آ رہا ہے عرض کر رہا ہوں, اچھوں کی صحبت, اچھوں کی زیارت, یہ بالکل یعنی کہ گناہوں سے دل میں یہ قدرتی طور پر نفرت پیدا کرتی, نیکیوں کی طرف مائل کرتی. صحبت صالح ترا صالح کنت, اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی. صحبت طالح ترا طالح کنت, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. یہ مطلقاً ہے. صحبت و مؤثرت, صحبت جو مؤثر ہوتی ہے, اچھا ہے تو اس کا اچھا اثر پڑے گا, بری صحبت ہے اس کا برا اثر پڑے گا. ہم سب کو اچھی صحبت ہی اختیار کرنی چاہیے, بری صحبت قریب بھی نہیں جانا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنا اپنے ساتھ ہے نا, اس کا اس کے ساتھ ہے نا, اس کا اس کے ساتھ ہے نا, ایسا نہیں. جوا کھیلنے والے ساتھ بیٹھو گے اور جب چھاپا پڑے گا نا تو آپ قسمیں بھی کھاؤ گے نا کہ میں نہیں کھیل رہا تھا, پولیس والا سنے گا نہیں, آپ کو پہلے گھسیٹے گا, سب کو لے جائے گا جواڑیوں میں, سب پر کیس بن جائے گا جواڑیوں کا. ایک مثال میں دیا کرتا ہوں, یہ نہیں بولے گا مطلب میرے دل میں یہ نہیں تھا, میرا کچھ بھی نہیں ہے, صحبت میں بھی بیٹھے رہے, بگاڑ پیدا ہو رہے, آپ کو پتا بھی نہ چلے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی نا کہ بگاڑ کس کو بولتے ہیں, اس لیے تو آپ ان کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں. تو آج کل صحبتیں تقریباً یا اکثر اسی ہی ہیں, بگاڑ والی, بے نمازیوں کی صحبتیں, فاسق و فاجر کی صحبتیں, فلمیں ڈرامے کی باتیں کریں گے, گانے باجے کی ترکیبیں ہوں گی, اور مطلب فضول گپے اور گالی گلوچ, غیبتیں, تہمتیں, اس کا مذاق اڑانا, اس کی عزت اچھال دینا, اور کیا ہے, اور صحبتوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تھوڑی ہوتا ہے جیسے صحابہ کرام کی صحبتیں تھیں, ہاں وہ سورت سنا دیجئے، اچھا آپ وہ رکو سنا دیجئے، اس طرح ایک دوسرے سے تلاوتیں سنتے تھے صحابہ کرام. ہماری یہ حالت کا ہے، یہاں تو جب یعنی کہ جیسے کہ پروگرام بھی ہو کوئی تو اس میں تلاوت کا دورانیہ کم رکھا جاتا ہے، 3-4 منٹ، باقی لوگ نہیں سنتے نہیں. باقی نعت شریف ہے، اور بھلے اگر وہ طوالت ہو بھی جائے اس کو ابھی سن لیں گے، تلاوت نہیں سنیں گے. ہاں نہیں میں غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہی تو ہے ہم لوگوں کا مزاج، نعت شریف سننا بھی عبادت ہے. شاید اس میں یہ مزہ یوں آتا ہے کہ سمجھ آتی ہے، تو تلاوت میں ہم کو عربی چونکہ آتی نہیں ہے سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ کا کلام ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے سننا چاہیے، توجہ سے کان لگا کر سننا چاہیے، اس کی برکتیں تو ہیں، دل کا زنگ تو اترے گا نا قرآن کریم کی تلاوت سن کر. لیکن افسوس دل پر اتنا خول چڑھ گیا مائل کا زنگ کا کہ مزہ نہیں آتا. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، اچھی صحبت ہو. نعت شریف بھائی آپ یار نعت سناؤ نا یار، یوں سب بیٹھے ہو نعت شریف سن رہے ہو، کوئی مذہبی یعنی کہ دین جاننے والا ہو تو کوئی یار بزرگوں کی کرامت سناؤ نا. جو مسائل تو علماء وہی مطلب کہنا چاہیں گے سناؤ، باقی عوام کوئی حکایت کرامت جس کا مطالعہ ہوتا ہے بعضوں کا، کرامتیں حکایتیں بزرگوں کی یاد ہوتی ہے، اس طرح کا ماحول ہوگا. اچھی اچھی باتیں ہوں، نیکی کی باتیں ہوں جو آخرت کی یاد پر کام آئیں. اور حدیثوں میں بھی ترغیب ہے کہ صحبت اسی کی اختیار کرو جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. اور ہم لوگ ایسوں کی صحبت میں جاتے ہیں کہ اگر پہلے یاد تھا خدا تو اب بھول جائیں گے اس کی صحبت میں، ایسا قہقہ مارے گا کہ شیطان بھی چونک اٹھے گا کہ یہ میرا باپ کون آ گیا، مجھ سے بھی زیادہ چیخ چیخ کر ہنس رہا ہے. یہ میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہماری حالت تو اسی طرح کی ہے. اسی صحبتوں سے تنہا اچھا ہے، اچھی صحبت تنہائی سے بہتر ہے. عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، نیک اعمال کا رسالہ حاصل کریں، چاہے ویب سائٹ سے حاصل کریں، اور اس کو پر کریں اور نیکیوں کے اندر وقت گزارنے کی سعادت حاصل کریں، ورنہ موت تو آئے گی. آپ کتنے ہی مطلب یعنی کہ اونچے درجے کے ہوں، ہائی گریڈ ہو آپ کے پاس، کوئی اقتدار ہو یا کچھ بھی ہو، کچھ لیڈر ہوں، قائد ہوں، جو بھی ہوں، موت الموت و بابن کل نفس داخل ہوا. موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. الموت و قدح کل نفس شارب ہوا، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے. تو یہ جام پینے سے پہلے عشق رسول کا جام پی کر ہم مست رہیں، تو پھر یہ جام بھی محبوب کے جلووں میں گما دے گا اور انشاءاللہ نزا کی سختیوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا. سکرات میں گر روئے محمد بے نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کوئی کسی کی طرف سے نفلی طواف کرتا ہے تو اس کے بعد والے نوافل اسی کو ہی پڑھنے ہیں یا جس کی طرف سے نفلی طواف کیا؟ سوال اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کسی کو حرم شریف کی وہیں حدود میں ہی فون کرتے ہوئے سنا، وہ پنجاب میں کسی کو پاکستان میں کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کی طرف سے طواف کیا ہے، نوافل آپ ادا کر لیں، تو کیا فرماتے ہیں؟
یہ تو نئی بات سامنے آئی، ایسا بھی ہوتا ہے. ذرا طواف کا حصہ ہی سمجھے اس کو، اور جو نفل طواف کرے اس کے لیے، وہ جو طواف کرے گا چاہے وہ نفل ہو چاہے کوئی سا ہو، اس میں واجب الطواف، وہ نفل جو پڑھے جاتے ہیں نا ان کو واجب الطواف کہتے ہیں، تو وہ نفل تو طواف کرنے والے کو ہی پڑھنے ہیں، تو پھر ملتزم کی حاضری کو کون دے گا؟ زمزم شریف کون پیے گا؟ پھر اتنا ہی اسی کو بلا لو نا یار، خرچہ دے کے طواف میں نے کر دیا ہے تو ایک تم بھی کر لو، سارا یہ بھی کر لو تب بھی آپ کا واجب پورا نہیں ہوگا, آپ کو تو واجب ہے وہ دو رکعت ہیں پڑھنی پڑھنی ہے. اللہ اللہ, پر کتاب پڑھیں, علماء کی صحبت ہو نا تو یہ چیزیں پتہ چلتی ہو نا. عام طور پہ کیا 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 کر رہے ہوتے ہیں وہ دو, کچھ آدمی بات کر رہے تھے, کسی نے بتایا ابھی طواف کر لیتے ہیں, رش بہت ہے, طواف کرنے کے بعد کسی کو پوچھیں گے حضرت اسود کہاں ہے, حضرت اسود. اور ایک بوڑھے صاحب کو میں نے خود, ہم کچھ اسلامی بھائی تھے ہم, تو ہم نے دیکھا بوڑھے صاحب تھے, وہ حمام بنا ہوا ہے. اچھا اب اتفاق سے وہ حمام بھی ایسا ہے کہ جو ابو جہل کے مکان پر بنا ہوا ہے حمام, یعنی کہ وہ استنجا خانہ, واش روم وغیرہ, وضو خانہ بھی ہے. اب مکان تو ظاہر چھوٹا سا ہوگا اور وہ تو بڑا ہے حمام, اس میں وہ بھی شامل. تو بوڑھا بےچارا آدمی تھا, وہ حمام خوبصورت, اس کی طرح رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے بےچارے کو. اللہ اس کے مغفرت کرے, ایسے بولے والے تو یوں سیدھے نکل جائیں گے جنت کی طرف. یعنی مطلب حقیقت ہے, اس کو جان بوجھ کر تو کوئی پڑھے گا نہیں نا, کہیں اس کو کہ یہی کعبہ اتنا خوبصورت ہے, دیوار بالکل فنش فنشنگ اس کی اتنی. تو خیر ہم نے پھر اس کو نماز توڑوا دی, سمجھا کہ یہ کعبہ نہیں ہے, کعبہ اس طرف ہے, کیونکہ وہ عمارت کے باہر تھا نا تو کعبہ شریف نظر نہیں آ رہا تھا. وہ غریب مطلب وہ یوں وہاں طرح طرح کے چٹکلے ہوتے ہیں اس طرح کے, لا علمی کی وجہ سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں.
تو یہ ارشاد فرما دیں کہ طواف جو دوسرے کی طرف سے ہو رہا ہے وہ نیت کیا کرے گا کہ میں طواف کر رہا ہوں, یا یہ نیت کرے گا کہ میں اس کی طرف سے طواف کر رہا ہوں؟
طواف میں یہ کہ ثواب کے لیے, جیسے عمرہ بھی اگر کوئی میں نے آپ کی طرف سے عمرہ کیا تو اس کا مطلب مثال ثواب بھی لیں اور کیا کریں, کسی کی طرف سے عمرہ ہوتا نہیں ہے, عمرے میں نائب نہیں ہوتا. حج میں شرائط کے ساتھ حج البدل جو ہوتا ہے نا, اس کا عمرۃ البدل نہیں ہے, عمرہ کسی کے بدل کسی کے نیابت میں, یا طواف کسی کی طرف سے ان مانو کر نائب بن کر اس کا نہیں ہوتا. تو یہ طواف ہو یا یہ عمرہ ہے تو کسی کی طرف سے کہ تمہاری طرف سے عمرہ کیا تمہاری طرف سے طواف کیا, یہ کہنے کے بجائے یہ کہنا انسب مناسب ہے کہ میں نے آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ طواف کیا یا عمرہ کیا. لیکن مشکل یہ کہ یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو جو فوت ہو گیا اس کی طرف سے ہوتا ہے, تو اگر کسی کو کہیں گے کہ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے میں نے طواف کیا تو بولے ہے میں زندہ ہوں بھی, یا یار مار دیا میرے کو. یہ بھی سمجھ سے بس سمجھ نہیں ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی زندہ ہو تو سامنے آئے, حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں نہیں کرتے, سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں نا, پھر انہی کے صدقے میں دوسروں کو عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. تو زندوں کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے, ظاہری طور پر بھی جو زندہ ہے نا اس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے یہاں عرف یہ ہے کہ زندوں کی طرف سے زندوں کو عیسیٰ علیہ السلام نہیں کیا جاتا. یوں کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے مسلمان ہوئے اور قیامت تک ہوں گے, بعض وقت کہتے ہیں یہ, لیکن یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں. لیکن کسی کو کہیں گے تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آج ہم نے کھانا پکایا ہے تو وہ جھٹکا کھائے گا. بہرحال جس طرح عوام چلتے ہیں اس طرح چلنا چاہیے, کسی کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ زندوں کی طرف سے زندوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے. اور یہی کہا جائے کہ میں نے طواف کیا اور اس کا ثواب میں نے آپ کو تحفہ پیش کیا ہے, کچھ اس طرح کے الفاظ کہہ دیے جائیں. ابھی یہ بھی کمال ہے, یہ بھی کہتے ہیں میں نے اتنے درود شریف پڑھے آپ کی طرف سے آپ کو تحفہ قبول فرما لے, اب میں کیا قبول فرماؤں گا؟ ظاہر اللہ قبول کرے گا تو میرے نام اعمال میں وہ ثواب درج ہو جائے گا, آپ قبول کر لیں آپ قبول کر لیں, یہ ہوتا ہے. لیکن اب عوام کہہ رہے ہوتے ہیں کیا حکم شریع لگے گا اس میں؟ بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 1149 سے لے کر 1150 تک, اب 13ویں کے بعد انہیں وہ رمی جمرات سے فارغ ہو گیا, حج اس کا جیسے ہو گیا, طواف زیارہ بھی کر چکا ہے خلاص ہے نا, حج کے مناسک پورے ہوئے. اب 13ویں کے بعد جب تک 12ویں کے بعد نہیں کرے گا, 13ویں کے بعد, اب 13ویں ذوالحجہ کے بعد جب تک مکے میں ٹھہرو اپنے اور اپنے پیر استاد ماں باپ خصوصاً حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب و اہل بیت و حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف سے جتنے ہو سکیں عمرے کرتے رہو. یہ طرف سے کا معنی وہ یہ جو بیان کیے گئے یعنی ان کو ثواب پہنچانے کے لیے, کیونکہ اس میں یہ تو ہے کہ نیابت نہیں ہوتی, نائب نہیں ہوتا کوئی, تو طرف سے تحفہ پیش کرنے کے لیے ثواب کا.
یہ جیسے ابھی سوال ہوا تو آج ہی کی باتیں, میں کسی مشورے میں تھا تو پتا چلا کہ ایک شخص قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جا رہا ہوگا تو کہیں پہنچا ہوگا تو ایک غریب گھر نظر آیا جہاں بچے اور گرمی اور کافی مسائل تھے, تو اس نے کہا کہ میں نے قربانی کا جانور خریدنے کے بجائے میں نے اس رقم کا ان کو جنریٹر لگا دیا ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ میں قربانی کا جانور نہیں لوں گا, قربانی نہیں کر رہا, بلکہ قربانی کے پیسے میں نے کسی کے گھر پہ جنریٹر لگا کر تاکہ یہ روشنی میں اور ہوا میں رہ سکے, یہ کام کیا ہے. تو ایسا کرنا اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟
اگر اس پر قربانی واجب ہے تب تو قربانی تو کرنی ہی پڑے گی, جنریٹر لاکھ جنریٹر دے دے قربانی تو نہیں ہوگی. قربانی بالکل جنریٹر دینا چاہیے, ہمدردی مرحبا, قربانی بھی کرے. زیادہ زیادہ یہ ہو کہ اگر قیمتی جانور خریدنا چاہتا تھا تو چلو بھائی اتنا قیمتی جانور لے رہا ہوں میں, اس سے کوئی درمیانے درجے کا لے لیتا اور رقم بچا کر اسی میں سے اس غریب کی مدد کر دیتا, یہ تو صورت ہے. بالکل قربانی ہی نہیں کرے, بلکہ نفل قربانی بھی ترک نہ کرے, یہ منصوص عبادت ہے اور اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے, یہ ہونی چاہیے. اور شاعر اسلام میں سے قربانی شاعر اللہ ہے جسے ہے. اور شادی میں کوئی خرچہ بچا کر غریب کو دے دو یار, کتنی غریبوں کی بیٹیاں وہ گھر آباد ہو جائے گا جو کروڑوں روپے شادیوں میں خرچ کرتے ہیں. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی شاعر اسلام قائم نہیں کر رہے, یہ دم دھڑک کے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی نہیں سمجھے گا. آنے دو بارہویں شریف اور نکل پڑیں گے, سمجھے, اپنی اپنی بولیاں بولتے ہوں گے. لیکن یہ کہ ہم جشن ولادت منانا نہیں چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر آفس وقت پر نہ پہنچے کیا یہ درست ہے کہ بہانہ بنانے سے رزق میں برکت ختم ہوتی ہے؟
اچھا ٹائم پر نہیں پہنچے اور جھوٹ بولا, بہانہ ہو جھوٹ بولا کہ ٹریفک جام تھا یا وہ اچانک میری طبیعت خراب ہوئی ذرا رکنا پڑ گیا یا گھر سے کوئی ضروری ایمرجنسی وغیرہ وغیرہ, ظاہر ہے جتنے جھوٹ بولے گئے اتنے گناہ بڑھیں گے اور جتنے بھی گناہ اس سے رزق میں بے برکتی آتی ہے. ہاں اگر شرعن مطلب کوئی کٹوتی بھی بنتی ہے اس کی کہ عرف سے ہٹ کر تاخیر ہو گئی, لیٹ ہو گیا, اب تو اس کو پیمنٹ جو اس کو ہونی ہے نوکری کی اس میں سے اس نے کٹوتی کروانی ہے, نہ مائنس کروانا ہوا, اتنے منٹ یا اتنے گھنٹے لیٹ ہوا سب کٹوانا پڑے گا. لوگ گورنمنٹ جاب عام طور پہ یہاں اس لیے ڈھونڈتے کہ کوئی بولنے والا نہیں ہوتا, کہا جاتا ہے جاؤ نہیں جاؤ افسر سے بنا کر رکھو, بے حاضری میں بھی وہ لیو لگ جائے گی, حاضری لگ جائے گی, دونوں مل کر گناہگار ہو رہے ہیں.
ایک انگلش کا جملہ ہے جو بولا جاتا ہے, ایکسکیوز ڈونٹ گیٹ ریزلٹس. اب اس کو جب ہم معلوم کرتے ہیں نیٹ پہ جا کر کہ اسے کیا مراد ہے, تو وہاں جو لکھا ہوا آتا ہے وہ یہ آتا ہے بہانے سے نتیجہ نہیں نکلتا. یہ آفیسز اور یہ اداروں میں یہ اس وہاں کے لیے جملہ بولا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر بہانے بناتے ہیں, بیمار ہو گیا تھا بچہ, بیمار ہو گیا تھا ماں, بیمار ہو گئی تھی موٹر سائیکل پنچر ہو گئی تھی. ایک اسٹوڈنٹ پیپر دینے کے لیے کلاس میں پہنچا, لیٹ ہو چکا تھا تو ٹیچر نے کہا کہ لیٹ کیسے ہو گئے؟ کسل آنکھ لیٹ کھلی تھی، بچاؤ پیپر دو. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا اسٹوڈنٹ بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ بیٹا تم لیٹ کیوں ہو گئے؟ کہ سر وہ برش بہت تھا سر، ٹریفک بہت جام تھی، چلانا مشکل ہو گیا تھا. کہا بیٹا پتہ ہے آج سنڈے؟ کہا ہاں سر. سر وہ موٹر سائیکل پنچر ہو گئی تھی سر. اچھا پنچر ہو گئی تھی، چلو بیٹا جب پنچر لگاؤ لگتا ہے تم کو آگے جا کے پنچر ہی لگانا پڑے گا. اس کو بیٹھنے نہیں دیا. اس کا وہ جو بہانے بناتے رہتے ہیں نا، اور جھوٹ کا سہارا بھی لیتے ہیں اس میں، ان کو وہ یہ بھول جائیں گے، ان کو کبھی کو آگے بڑھنے کا موقع یا ترقیاں بھی ملیں گی. تو امیر سنت کے بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے، جس کو کرنا ہے اس کے لیے موقع بہت، جس کو نہیں کرنا ہے اس کے لیے بہانے بہت. تو بہانے بنانے کے بجائے انسان اپنی زندگی کو حقیقت پر لے کر آئے تو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھنے کے مواقع بہت انشاءاللہ.
آپ اجتماع میں کیوں نہیں تشریف لاتے؟
جی
کتنی بار یار، ماں بیمار ہے،
ماں بیمار،
ماں اجتماع کے ٹائم پر بیمار ہوتی ہے. یہ سعادت مند بیٹا ماں کے سرانے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے، باقی سارا ہفتہ دن دن آتا پھرتا ہے. جمعرات کو ایک گھنٹہ مانگو تو ماں کو سلا دیتا ہے بستر پہ. اس طرح کے بہت تجربے ہیں مجھے.
حالانکہ ماں نے ہو سکتا ہے صبح بولا ہو بیٹا اجتماع سے ہو کر آنا، میرے لیے دعا کرنا، میں بیمار ہوں. اللہ اللہ اللہ. یہ جو عادت ہے بہانے بنانے کی، یہ بہت زبردست قسم کا ہمارے معاشرے میں یہ پھیلاؤ ہے اس کا. اور کیا سرکاری کیا غیر سرکاری، یعنی گورنمنٹ، سیمی گورنمنٹ، پرائیویٹ، اندر باہر، گھر میں بہانے بنانے کا مزاج
بہت زیادہ
گھر میں بھی ہوتا ہے. لیٹ کھانا پکا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا جائے گا، فون نہیں اٹینڈ ہوا کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا جائے گا. بہانے بنانے کا یعنی سچ بولنے میں کیوں اتنی بندے کو کوفت ہوتی ہے، اس کا کوئی حل دے دیں. کیونکہ اس سے بندہ بھی ڈیمیج ہوتا ہے، کام بھی خراب ہوتا ہے، اور آئندہ کے لیے اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ سچ کیسے بولیں؟
مجھے ایک بہانہ یاد آیا.
کیوں؟
آپ تھے موجود. وہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ہو سکتا وہ بھی سنتے رہتے ہیں مدنی مذاکرہ، وہ اسلائی بھائی تو سن رہے ہوں ابھی. تو وہ جیسے کہ مجھے دیکھ رہے تھے.
جی.
تو میں نے کہا نگاہ نیچے رکھو نا، کچھ اس طرح کی بات کی. بولو تو آپ ہے نا، اس نے دیکھ رہا ہوں. اچھا باقی اور کچھ نہیں دیکھتے. میں نے اس کو روکڑا بالکل خاموش کر دیا تھا، یاد ہے نا یہ چٹکلا. ہر بات میں بہانا جو بولتے رہتے، یہ بہانا آپ ہے نا اس سے دیکھ رہا ہوں.
ورنہ
وہ اندھے بن کے پھرتا آدمی آ کے بند کر کے. اللہ اللہ.
اچھے بہانے بھی تو ہوتے ہیں نا.
اچھے بہانے بھی ہوتے ہیں. وہ ہے نا رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت قیمت، بہا من قیمت، نہ من نو، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی. رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی. یہ یا لفظ بہانہ کسی اور معنی میں، کوئی بھی اللہ پاک چاہے تو کوئی بظاہر چھوٹا سا عمل ہو نیک عمل، اس کے سبب بھی بخش دیتا ہے. لیکن جنرلی جو بہانے ہوتے ہیں نا وہ بس جھوٹ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے. یعنی یہ ڈراتے تھے لوگ، ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، پہلے تو قافلے اسی طرح لوٹ جاتے تھے. یہ خطرہ ہے، گرمی بہت ہے، تو موسم تو راستے پر خار، پہلے تو اونٹ گھوڑوں پر سوار سفر ہوتے تھے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے تو سفر حج کیا ہے، سفر مدینہ کیا ہے، ہم کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس طرح کی، ہے نا. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. جو یہ بہانے بناتے ہیں ان کے لیے سارے خطرے ان کے لیے، اور جو کمر باندھ لے سیریس ہو جائے، ہے نا، کہ بس مجھے یہ کرنا ہے، تو وہ کر گزرتا ہے اور مدینے میں حاضر ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ گلاس کو جب بھی کوئی استعمال کرتا ہے تو دھو کے پیتے، تو کیا ہر دفعہ دھو کے پینا ضروری ہے؟ یعنی کسی کے جھوٹے گلاس میں پانی پینا ٹھیک ہے؟
اچھا، اس لیے دھوتے ہیں؟ ہاں، دھونے کی ضرورت تو نہیں. فتح رضویہ شریف لکھا ہے کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، تو بس وہ وہم، اس سے وہ جراثیم ہوں گے تو دھل جائیں گے. الگ پانی میں جراثیم ہوتے ہیں تو نہیں پتا. اچھا نہیں پتا، آج پتا چل گیا، پوچھ لینا کسی کو. پانی میں جراثیم ہوتے تو ان کو کون دھوئے گا؟ ہاں، اگر واقعی کوئی گندگی لگ گئی ہے، آلودگی ہے، گھن آتی ہے پینے میں، یا وہ جو پی رہا تھا وہ اس طرح کا ہے کہ اس کی رال بہ رہی ہے یا کچھ ایسے ہوتے ہیں بعض بےچارے جن کی کوئی ترکیب آؤٹ ہوتی ہے، وہ دھونا ایک اپنی جگہ پر ہے، طبیعت کی کراہیت دور کر رہا. تو خامہ کا دھونا مطلب اور وہم کرنا یہ نہیں ٹھیک، اس کی ممانعت ہے. پانی سے تو غلط، پانی بھی ضائع ہوگا اس طرح، جب ضرورت ہی نہیں دھونے کی تو اب اس کو دھوتے ہیں. یہ ہوٹل میں بھی ہوتا ہے سر، ہوٹل میں خاص کر کے ہوتا ہے، جو بھی پانی ہے نا ادھورا وہ تو اٹھا کر یوں کلٹی کرنا ہے، پھر اس کو گلاس کو دھونا ہے، بلکہ وہ آواز دے گا ویٹر کو، دھو کے پانی لاؤ، گلاس دھو کے پانی لاؤ، چہرا دھوئے گا کیا کرے گا؟ یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. وہ بلا ضرورت نہ دھوئے، ضرورت ہے دو، جیسے میں دو تین ضرورتیں میرے ذہن میں آئیں ورز کر دی میں نے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اظہر بھائی کا سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون سا تیل استعمال فرمایا کرتے تھے؟
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر خوشبو والا زیتون کا تیل استعمال فرماتے دیکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک سر کو دیری سے دھوتے اور کیوڑے کا تیل استعمال فرماتے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
حسن بھائی ذرا 1000 روپے کا نوٹ دیجیے گا. جزاک اللہ خیرا. یہ نوٹ دیکھ رہے ہیں آپ، 1000 روپے کا نوٹ. نقلی نوٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور شاید دیکھا بھی ہوگا، لیکن یہ نوٹ اصلی ہے. نقلی دولے کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ نہیں. یہ آپ کے سامنے جو کھڑا ہے وہ نقلی دولہا ہے. اصل میں یہ نقلی دولہا کیوں بناؤں میں؟ اصل میں ہمارا آج جو ٹاپک ہے وہ دولہے سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے ایکسپلین کرنے کے لیے مجھے یہ گیٹ اپ کرنا پڑا. جب کوئی شخص دولہا بنتا ہے تو اس کو بھرپور پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور دو سائڈ فرینڈ جو ہوتے ہیں، جیسے یہ میرے سائڈ فرینڈز ہیں، ہاتھ پکڑ کر دولہے کو اسٹیج تک لاتے ہیں، دولہا کہیں بھاگ بھاگ نہ جائے، شاید اس وجہ سے ہاتھ پکڑتے ہوں. جب مجھے تیار کیا جا رہا تھا نا، تو اس وقت مجھے ایک نیل کٹر دیا گیا، وہ میں نے جیب میں رکھ لیا. اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نیل کٹر رکھنے سے کوئی بھی جادو جنات کا اثر نہیں ہوگا. اور دولہے کو ساتھ ساتھ میری شادی میں بھی مجھے کلائی بند باندھا گیا تھا، اس میں ایک لیمبو ہوتا ہے کپڑے میں، فینسی کپڑے میں لپٹا ہوا لیمبو ہوتا ہے، اور وہ اس نظریے کے تحت باندھا جاتا ہے کہ کوئی دولہے کو کوئی بلا وغیرہ ڈسٹرب نہ کرے یا کوئی دولہے پر بلا نازل نہ ہو جائے. اور اینڈ میں یہ سہرا پہنایا گیا. سہرا پہنانے کی وجہ ہمارے شیخ ہی کنفرم کریں گے. اچھا، یہ گلائی بند، نیل کٹر رکھنا، سہرا باندھنا، یہ سب ہمارے شادی بیاہ میں دولہے کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے. بہت سارے لوگ اتفاق بھی کریں گے میری بات سے، کر رہے ہیں نا اتفاق، جی پلیز شیخ آپ ہی بتائیے کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟
اللہ سہرا باندھنا جب خالص پھولوں کا، وہ باہر شریف طریقہ ہے، خالص پھولوں کا سہرا، یہ جائز ہے، دولہے کو جو باندھا جاتا ہے. اب رہا یہ نیل کٹر اور لیمو ہاتھ پہ باندھنا، یہ ان کو ٹوٹکا کہتے ہیں آج کل. بعض اوقات یہ ٹوٹکے مفید بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات ویسے ہی ہوتے ہیں. اب اس کے تعلق سے پڑھا نہیں ہے میں نے، نہیں اس کو میں غلط بھی نہیں کہہ سکتا، مجھے پتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس کے فوائد ہوتے ہوں، بعض چیزوں کے فوائد ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ گھوڑے کا استعمال شدہ نعل کو لگاتے ہیں دروازوں پہ، یہ بھی ایک ٹوٹکا ہے نظر سے حفاظت کے لیے، یا اسی طرح کی کھیتوں میں ڈنڈا لگا کر کچھ وہ کپڑا باندھتے ہیں اس پر، اس کی بھی اس کو بھی منع نہیں کیا، باہر شریف میں لکھا ہوا اس کا. وہ کئی ٹوٹکے ایسے ہوتے ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتے ہوتے اور لوگوں میں یہ رائج ہوتے ہیں، تو ان کو مطلب نہیں رکا جاتا جبکہ اس میں کوئی باطل عقیدہ نہ چھپا ہوا ہو، باطل تصور نہ ہو، غلط تصور نہ ہو، باقی حقیقت حال کا علم اللہ پاک کو ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد،
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
ده سنة حد كمان صف الله، ده سنة حد كمان صف الله. Here it is مدني مذاكرة، Here it is مدني مذاكرة.